تفسير: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. یہاں تک جو ہے آپ دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات اور ان کی کہانیاں آپ نے پڑھی تو بہت سے اصول جو تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اصول بھی تھے اور فروعی مسائل بھی تھے. اور اصول جو ہم نے پیچھے سیکھے، توحید، رسالت، آخرت. اور توحید، رسالت، آخرت میں ہم نے یہ جائزہ لیا اور ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ مرکز نہیں، عقائد انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو تھا وہ مرکز تھے، بنیاد تھے. اور باقی جو خاص بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ توحید کا اقرار اور شرک جو ہے نا، اس کی مذمت، اس کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نفی کی ہے. اب آخری جو صورتیں ہیں نا، آخری صورتوں میں بھی جو شروع میں بات تھی نا، دوبارہ اس کو سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ ہم بات جو ہے وہ یاد دہانی اس کی ہو جائے، وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو. شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا، اقترب للناس حسابہم، ہے نا؟ تو اب یہاں پر وہی مضمون دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ حرام علی قریۃن. تو حرام اللفظ کا مطلب کیا ہے؟ اور مقرر ہو چکا، طے ہو چکا علی قریۃن، بستی پر. اور حرام ہے بستی پر اور لازم ہے بستی پر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو. کیا اس پر لازم ہے؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ پھر پلٹ سکے، کہ وہ پھر جو ہے وہ لوٹ سکے. تو یہاں پر جو ہے وہ بات کا انداز بڑا ہی زبردست ہے کہ اللہ تعالی زور کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں کہ بستی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، بستی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. کون سی بستی؟ اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. انہم لا یرجعون، کہ وہ جو ہیں پھر پلٹ سکے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس آیت کے تین معنی ہیں، ایک نہیں بلکہ کتنے معنی ہیں؟ تین معنی ہیں، جس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ انہیں دنیا میں کیا کرے گا؟ اہلکناہا، اللہ نے ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا. تو اب ہوگا کیا کہ وہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جب وہ بستی ہلاک کر دی گئی تو اب اسے دوبارہ دوسری زندگی نہیں دی جا سکتی. انہم لا یرجعون، اب وہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آ سکتے. ایک تو اس کے یہ معنی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ چکا، اب وہ دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. تو دنیا میں پلٹنا اور امتحان کا موقع ملنا، ایک تو اس کے یہ معنی ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی بدکاریوں اور زیادتیوں کی وجہ سے مطلب ہلاک کر دی جاتی ہے، کہ مسلسل گناہ کرتی ہے، بدکاریاں کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہم لا یرجعون. تو پھر وہ اس قوم کو، اس بستی کو لوٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا. تو یہاں پہ رجوع کرنا توبہ اور انابت کے معنی میں ہے کہ اسے پھر رجوع کا، توبہ کا، انابت کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. ان کے لیے پھر یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے ہلاک کر دیا. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ توبہ کریں، وہ معافی مانگیں اور دوبارہ ان کو جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی مل سکے، یہ ممکن نہیں ہے. اور اس میں تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قطعی طور پر عذاب والی بستی پر، جس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا، یہ چیز حرام کر دی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر نہ آ سکے، انہیں اللہ کے پاس ضرور لوٹ کر آنا ہے حساب کتاب کے لیے. سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں گناہ جنہوں نے کیے، تو قیامت کے دن وہ ضرور اپنے رب کے حضور جزا اور سزا کے لیے لائے جائیں گے. انہم لا یرجعون، نہ تو توبہ کے لیے وہ لوٹیں گے نہ دنیا میں دوسری زندگی کے لیے، ان کو لٹایا تو جائے گا، کس کے لیے؟ جزا اور سزا کے لیے، حساب کتاب کے لیے. پھر آپ اس کو سن لیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ پلٹ سکے. اصل میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لام آیا ہے، یہ لام جو ہے یہ زائد ہے، مطلب اس کی یوں دیکھیں تو یہ زائد ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے کہ جو بستی اور آدمی ہم نے ہلاک کر دیے ہیں ان کے لیے محال ہے کہ پھر وہ لوٹ کر دنیا میں آ جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دنیا میں آئے. تو ایک مطلب تو اس دنیا میں وہ زندہ نہیں ہو سکتے، دوسرا مطلب وہ توبہ رجوع کا ان کو موقع نہیں ملے گا، زندہ ہوں گے تو توبہ رجوع ہے، اور تیسرا مطلب جو ہے حرام کو اللہ تعالیٰ نے واجب کے معنی میں لیا ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، یعنی معروف معنی نفی کے لیے رکھا ہے. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی پر جس کو ہم نے عذاب سے ہلاک کر دیا ہے وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے، تو پھر وہ کہاں آئیں گے؟ اب ایک ہی شکل ہے ان کے لوٹنے کی، اور وہ کیا ہے کہ وہ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ایک ہی شکل ہے کہ وہ دوبارہ قیامت کے دن جو ہیں وہ زندہ کر دیے جائیں گے. تو قیامت کب آئے گی؟ جب یأجوج اور مأجوج کھول دیے جائیں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، حتی، پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے، دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتے، تو کب زندہ ہوں گے؟ حتی، یہاں تک کہ مشروط ہے. مشروط کس سے؟ قیامت سے. گویا کہ وہ قیامت کو بس اٹھیں گے، اس کے بغیر دنیا میں وہ نہیں اٹھ سکتے، یہ چیز جو ہے ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں ان کو توبہ کا یا جینے کا یا امتحان کا موقع دیا جائے. ایک ہی شکل ہے ان کے دنیا میں زندہ ہونے کی، اور وہ ہے قیامت کا آنا. قیامت کب آئے گی؟ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج، کہ جب یأجوج اور مأجوج جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام جنس اور انسان اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے، اس کے قریب ہونے کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ رکاوٹ، جو وہ ردم جو ذوالقرنین نے جو ہے وہ بنایا تھا یأجوج مأجوج کو بنانے کے لیے، جو ایک دیوار کھڑی کی تھی، تو وہ دیوار جو ہے وہ رکاوٹ ہٹا دی جائے گی. تو جب وہ یہ جو ہے نا، فتحت کا مطلب کیا ہے؟ آپ سورت کہف کی آیت 98-99 میں بھی پڑھ چکی نا، کہ اس میں جو ہے وہ ایک قوم کے لوگوں نے جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین سے کہا تھا کہ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ایک قوم ہے جو کہ ہمیں تنگ کرتی ہے. انہوں نے کہا تھا یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. تو پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ ہاں تم میری مدد کرو، تو میں جو ہوں ایک ردم بنا دیتا ہوں، ایک رکاوٹ بنا دیتا ہوں، ہے نا. اور اس نے پھر مضبوط رکاوٹ بنائی. لیکن آیت 98 میں حضرت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جاء له دكا وكان وعد ربی حقا. انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو یہ جو ردم ہے اور یہ جو بند ہے یہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے چورا چورا ہو جائے گا، اس کو ختم کر دے گا، اور وہ میرے رب کا وعدہ برحق ہے. تو وہ کون سا وعدہ مراد تھا؟ قیامت کا وعدہ. تو یہاں میں بھی اس کو ایک اور انداز میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جب وہ ردم و سد وہ رکاوٹ ختم کر دی جائے گی، ہٹا دی جائے گی، تو اس وقت یأجوج مأجوج بڑی تیزی سے زمین کے اندر پھیلیں گے، جیسے پھسلتے ہوئے ہر طرف سے آتے چلے جائیں گے، اور جدھر سے گزریں گے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا. اس وقت قیامت بالکل قریب ہوگی، جس کا وعدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا ہے. اور آپ نے سورۃ کہف میں اس کی جو ہے وہ تفصیل بھی پڑھی تھی کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ کیسی قوم ہے کہ جو اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو تنگ کرتی تھی, اور تنگ کرنے کے علاوہ جو ہے جب قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہے وہ کیا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار بنائی, رکاوٹ بنائی, تو جب قیامت آئے گی تو یہ دیوار اور رکاوٹ جو ہے وہ ہٹ جائے گی, تو پھر یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے, زمین ان سے بھر جائے گی ان کی لاشوں سے, اور حتیٰ کہ کوئی انسان جو ہے اس کے لیے چلنا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے دوبارہ سے اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تم اس سے پہلے 10 اس کے علامتیں نہ دیکھ لو. نشانیاں قیامت کی 10 ہے, نمبر 1 دھواں, نمبر 2 دجال, نمبر 3 دابۃ الارض, نمبر 4 مغرب سے سورج کا طلوع ہونا, نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول, نمبر 6 یاجوج ماجوج کی اورش. کیا مطلب ہر طرف وہی ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے نمبر 7 تین بڑے جو ہیں وہ لینڈ سلائڈز ہوں گے, تین بڑے جو ہیں وہ تین بڑی جگہ سے زمین بڑے پیمانے پہ دھنس جائے گی, خصوص ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک جزیرۃ العرب میں. تو 7, 8, 9 تو آخری علامت کیا ہے, پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف جو ہے وہ ہانکے گی. اور ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کا جو کثرت اور یورش ہے اس کی, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کو نہیں کہہ سکتے کہ کب وہ بچہ جن دے, رات کو یا دن کو. تو یہ جو یاجوج ہیں اور ماجوج ہیں تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, اور ان کا بھی حال کیا ہوگا کہ اتنی ان کی کثرت ہوگی, اتنی ان کی بھیڑ ہوگی, ہر بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے, جیسے پھسل کر نہیں کوئی چیز آتی چلی جاتی, جدھر دیکھو انہی کا ہجوم ہوگا. بے پناہ سیلاب کی وجہ سے ایک شدت اور تیز رفتاری ہوگی, کوئی انسانی طاقت ان کو روک نہ سکے گی. ان کی فوجیں پہاڑوں پر ٹیلوں سے پھسلتی لڑکتی چلی آئیں گی. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یاجوج اور ماجوج دونوں قومیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متحد ہو کر آئیں, یعنی دونوں قبیلے یا قومیں متحد ہو کر اکٹھی آئیں اور ہر طرف سے نکل پڑے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں بھیڑ جائیں اور ایک عالمگیر فساد کی سی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو یہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے کہ دنیا میں انسان یا ہلاک شدہ قومیں واپس نہیں آ سکتی یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے, اور وہ ہر بلندی سے جو ہے نا نکل پڑیں گے, من کل حدب ینسلون, ہر ٹیلے سے, ہر ابھار سے ینسلون, پھسل رہے ہوں گے, دوڑ رہے ہوں گے, آ رہے ہوں گے. وقت ترا بلواد الحق, اور جب وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت آ لگے گا, جب وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور وعدہ ہے قیامت کا, اور وہ وعدہ کیا ہے, حق ہے, جب اس کا وقت قریب آ جائے گا تو ہوگا کیا فائزہ, تو اسی وقت, تو اچانک, یہ شاخصۃ ابصار الذین کفروا, تو یکا یک اچانک ان لوگوں کی آنکھیں, ان کے دیدے جو ہیں پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے, ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. تو اہل کفر, اہل شرک, جنہوں جو ایمان سے جنہوں نے انکار کیا, قیامت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مارے خوف و ہراس کے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت ہی جو ہے وہ خوفناک جب انسان کیفیت میں سے گزرتا ہے, بہت ہی سخت کیفیت میں سے گزرتا ہے, تو پھر اس کو جو ہے وہ بالکل ہی جیسے ہوش ہی نہ رہے. تو قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا, اتنا شدید ہوگا کہ وہی لوگ جو آج کہتے ہیں نا کہ کب آئے گی قیامت, تو اس وقت جو ہے وہ خوف اور دہشت زدگی کی تصویر بن جائیں گے. اور ہوتا کیا کہ دنیا میں بھی انسان جب کسی ہولناک یا خوفناک چیز کو دیکھتا ہے تو اس وقت ہکا بکا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ہکا بکا ہو کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. جیسے یہ کشمیر کا زلزلہ جو تھا آیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ پہاڑوں کو جب ہم نے چلتا ہوا دیکھا, اڑ رہے پہاڑ اور گھر جو ہیں وہ غباروں کی طرح جو ہیں وہ میدان میں پھیل رہے ہیں, اور سمندر کے اندر بڑی بڑی چوٹیاں پہاڑوں کی اور چوٹیوں پر گھر بنے ہوئے, ایک لہر اٹھتی تھی اور وہ اس کے اندر دوسری لہر اٹھتی تھی تو اس کے اندر, تو ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ قیامت آ گئی ہے اور ہم دیکھ رہے تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے نا. تو یہاں پہ بھی قیامت کی ہولناکی کی اللہ رب العزت نے منظر کشی کی ہے. اور منظر کشی کرنے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے, کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ابصار الذین کفروا, آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے دنیا میں جو ہے وہ کفر کیا. اس وقت کیا کریں گے, یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا بل کنا ظالمین. اور اس وقت وہ کہیں گے کہ قد کنا فی غفلت, کہ ہائے ہم تھے غفلت میں, من ھذا اس چیز کی طرف سے, ہائے ہماری کمبختی, یا ویلنا ہائے ہماری بربادی, ہائے ہم نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا کہ آج یہ جو ہے وہ ہولناک دن اور سیاہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے قد کنا فی غفلت, ان کے ہم تو تحقیق غفلت میں تھے, ہم تو بھولے ہوئے تھے. من ھذا اس سے, ھذا کی ضمیر کس کے لیے ہے, قیامت کے لیے ہے, کہ اس وقت وہ خود بول اٹھیں گے کہ یہ ایک ہونی شدنی حقیقت اور ہم اس سے جو ہے وہ بیگانے رہے, ہم سوتے رہے, ہم غفلت کی میٹھی نیند میں رہے, بلکنا ظالمین, بلکہ پھر کیا پکار اٹھیں گے, بلکہ کہیں گے نہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا. اتنا ہی نہیں ہوگا کہ ہم غفلت میں پڑے رہے, بلکہ وہ کہیں گے کہ ہماری بھول نہیں تھی بلکہ ہماری خطا تھی, ہمارا ظلم تھا. اور ظلم کیا تھا, کفر کیا اور شرک کیا. یہ جو آیت 97 ہے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے, کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو کسی نے بتایا نہیں, سمجھایا نہیں, خود ہی کہیں گے بلکنا ظالمین, کہ آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے, تنبیہات دینے والے, تذکیر کرنے والے, افسوس کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا کہ ہم ان کی تنبیہات کا مذاق اڑاتے رہے. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کا اصل حجاب غفلت کا ہے, اور اگر کسی کو اس غفلت سے کوئی سمجھائے بجھائے اور پھر بھی وہ نہ مانے, اس کی خواہشات اس کو حق کے آگے جھکنے نہ دے, تو پھر کیا ہے کہ غفلت ہی نہیں ظلم ہے. تو بعض لوگ غفلت کی کیفیت میں ہوتے ہیں, وہ اتنے نیند میں ہوتے ہیں, اتنی بیگانگی میں ہوتے ہیں, اتنا اپنے آپ میں اپنی دنیا, دنیا کی خواہشات, دنیا کی رنگ رلیاں ان میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ کوئی بڑی چیز اس سے ہٹ کر ہے, اہم چیز ہے. اور یا پھر یہ کہ اگر پتہ چل بھی جائے تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو پھر اس وقت وہ کہیں گے ھذا بلکنا ظالمین. تو یہ آیت 97 یہ بتاتی ہے کہ وہ توبہ کرنا چاہیں گے, وہ روئیں گے, وہ پیٹیں گے, وہ افسوس کریں گے, لیکن اب ان کی یہ توبہ, ان کا یہ افسوس, ان کا اپنے اوپر ماتم کرنا ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. اور یہاں پر جو ہے کیا بات پتہ چلتی ہے, کہ پھر ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ انکم, اللہ تعالی کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ انکم, کہ بے شک تم کون, یعنی پوجنے والے, شرک کرنے والے, کفر کرنے والے تم, وما تعبدون من دون اللہ, اور وہ جن کو تم نے پوجا اللہ کو چھوڑ کر, کہ تم اور تمہارے تمام اسنام اور احجار, تمام سنم اور پتھر, اور تم یعنی وہ تمہارے معبود جن کو تم دنیا میں پوجتے رہے, اب سب ہو گئے کیا, حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے جو بات سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ مشرک اپنے معبودوں سمیت جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا. اور بت کس چیز کے وہ بناتے تھے؟ پتھروں کے بناتے تھے، ہے نا؟ تو اسی مضمون کو سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. تو پوجنے والوں کو تو جہنم میں ڈالا جائے، تو معبودوں کو کیوں ڈالا جائے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے معبودوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہو، انہیں حسرت ہو کہ یہ خدا ہمارے اس مصیبت میں ہمیں بھی نہیں نکال پا رہے اور خود بھی جل رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پوری طرح پتہ چل جائے کہ اب جو ہے اس مشکل میں ان کے معبود ان کی کسی توقع کو پورا نہیں کر سکتے، کچھ بھی ان کے کام نہیں آ سکتے. تو ایک طرف پجاریوں کے بتوں کو ڈالنا پجاریوں کی بھی تذلیل ہے، ان کے بتوں کی بھی تذلیل ہے. دوسری طرف شدت عذاب جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں انتم لہا واردون، کہ تمہیں تو وہی جانا ہے، تمہیں تو اس میں اب داخل ہونا ہے. واردون جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تم بچ نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں کہ حسب، ویسے تو کنکر کو کہتے ہیں، ہے نا، پتھر کو کہتے ہیں، اور یہ وہ ایندھن ہے جو جہنم میں آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ پجاری جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، ان کے معبود ایندھن بن جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بچا نہیں سکیں گے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جب آیت 98 نازل ہوئی کہ تم اور تمہارے معبود سبھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو عبداللہ بن زبری اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اعتراض کیا کہ اس طرح تو صرف ہمارے ہی معبود نہیں، مسیح اور عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے. اس نے کیا کہا کہ اے محمد، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ عزیر نیک تھے؟ عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام کو کس نے؟ یہودیوں نے پوجا. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی تو نیک تھے، ان کو کس نے پوجا؟ عیسائیوں نے. اور مریم علیہ السلام بھی نیک تھی، ان کو کس نے پوجا؟ عیسائیوں نے. تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتاؤ، تم خود ہی تو کہتے ہو کہ یہ سب لوگ نیک ہیں. آپ نے کہا ہاں. تو اس نے کہا اچھا، فرشتے؟ تو فرشتے عیسیٰ، عزیز، عزیر اور مریم، تو یہ سارے جو ہے علیہ السلام جو ہیں، تو ان کی عبادت اگر لوگ کرتے تھے تو کیا پھر یہ بھی سب جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو لوگ نیک ہیں اور ان کی عبادت ان کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے، وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم کل من احب، کہ ہر وہ شخص جو پسند کرتا ہے، ایو عبدو من دون اللہ فہو ما من عبدا، کہ ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں بہت سے نیک لوگ ہیں اور ان کے جانے کے بعد لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ بے خبر ہیں، انہوں نے چاہا نہیں تھا کہ ان کی بندگی کی جائے، ان کی بندگی میں ان کی مرضی اور خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے، تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. تو جہنم میں کون چاہیں گے؟ جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو یہاں پر جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ جنہوں نے خود چاہا تو اسنام اور پجاری جو ہیں وہ دونوں جہنم میں جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ بعض مشرک قومیں انبیاء کی پوجا کرتی رہی، صالحین کی پوجا کرتی رہی، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ لوگ جن کی پوجا کی نیک لوگوں کی، وہ جہنم میں جائیں گے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ جنہوں نے خود چاہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہماری بندگی کرو تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجے. آپ سورت مائدہ میں تفصیل سے یہ بات پڑھ چکی ہیں. تو یہ ہے اصل بات کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کا انداز ہے کہ انتم لہا واردون, کہ اب تم کو وہی جانا ہے. تو یہ جو تھا مکہ کا سردار عبداللہ بن زبری, کہتے ہیں کہ یہ شاعر تھا اور قدیم شاعری میں اس کا نام ملتا ہے, بہت بڑا شاعر تھا. تو اس نے یہ بات کہی, مکہ والے اس کے سوال پر بڑے خوش ہوئے کہ بڑا اچھا پوائنٹ ہمارے سامنے آیا. یہ رہی بات, اللہ تعالیٰ نے کہا لو کان ہاؤلائی آلہۃ ما وردوہا, اگر یہ واقع خدا ہوتے ما وردوہا تو وہاں نہ جاتے, ان کے اختیارات ہوتے تو ان کے پاس قوت ہوتی طاقت ہوتی تو پھر یہ وہاں پہ کیوں جاتے. وَكُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ, اب ان سب کو ہمیشہ وہاں پہ جو ہے وہ رہنا ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں وہ تمہارے معبود جن کی تم نے پوجا کی, اب ان کو وہاں پہ جانا ہے اور یہ بے بس ہیں, یہ مجبور ہیں, اس لیے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہونا ہے. جیسے کہ ہمیں احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جن پانچ بتوں کی پوجا کرتی تھی, ود سوا یغوث یعوق اور نصر, حقیقتاً وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے وہ, اور انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا, اتنے نیک وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں وہ پانچ آدمی, کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا تھا. جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بڑے اداس تھے نا, تو شیطان نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی بعد میں کہ ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کرو تاکہ تمہیں اللہ کی عبادت میں وہی مزہ آئے جو ان بزرگوں کی عبادت میں جو ان بزرگوں کی موجودگی میں آتا تھا. چنانچہ شروع میں ان کے مجسمے اس غرض سے تراشے گئے, پھر بعد میں لوگوں نے انہی مجسموں کی عبادت شروع کر دی. یہ بخاری کی روایت ہے. اور شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور یوں نو انسانی میں شرک آغاز ہوا. تو اس طرح شرک آغاز ہوا. اور آپ دیکھیں آج بھی بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں پر جاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم وہاں ان سے نہیں مانگتے, ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ باقی لوگ پیچھے والے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے جن کو بہت پسند کرتے ہیں ان کے اسٹیچو بنا کے رکھے ہوئے, ان کی تصویریں بڑی بڑی, ہار پہناتے ہیں ان کو, اور ان کو ان کی موجودگی اپنے ہاں دکان میں اپنے بزنس میں برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی یہ شرکیاں ہیں. اب سب کو ہمیشہ وہی رہنا ہے. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون, اب وہ اس میں پھنکارے ماریں گے کہ شدت عذاب کی وجہ سے اور شدت غم کی وجہ سے جو ہے وہ جہنمیوں کے منہ سے کرمناک چیخیں نکلیں گی. جہنمیوں کی چیخوں پکار اور شدت عذاب کی وجہ سے جہنمی کچھ بھی سن نہیں سکیں گے. زفیر ہوگی, اور زفیر کیا ہے, کھینچ کر ڈیپ جو ہے نا کوئی سانس لیتا ہے گہری, ڈیپ ڈاؤن, سخت گرمی سے محنت سے. اب بہت تھکے ہوئے ہو تو بھی ایسی سانسیں لیتے ہیں, بہت ہی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کے بہت عزیز کی تو کس طرح وہ ہچکیوں سے اتنی اندر تک سانس جاتی ہے کہ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی جو ہے وہ کھینچ کر سانس جو ہے وہ لے رہا ہے. لمبی سانس ایک پھنکار کی شکل میں اس کو لا کر باہر نکالا جائے, اسے عربی میں زفیر کہتے ہیں. تو جہنمی جو ہیں جہنم کی شدت کی وجہ سے, عذاب کی شدت کی وجہ سے وہاں پر ایسی گہری اور بڑی اور ہولناک سانسیں جو ہیں وہ لیں گے, اور بڑی ہی اس وقت جو ہے وہ تکلیف کی کیفیت میں ہوں گے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی, کہ اہل جہنم کی چیخ و پکار, ان کی جو ان کا رونا دھونا, ان کی سسکیاں اور ان کی جو ہے وہ جو آہیں ہیں, ان کی جو فریادیں ہیں وہ اتنی شدید ہوگی کہ وہاں پہ اور کوئی آواز بھی سنائی نہیں دے گی. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ غم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے, تکلیف کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اور کوئی آواز جو ہے وہ نہیں آتی, کچھ اور سمجھ ہی نہیں آتا, کوئی آہٹ تک محسوس نہیں ہوتی, اسی میں سب لوگ جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, اسی میں سب لوگ جو ہیں وہ کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو معبود ہے نا, ایک تو اس کے مطلب ہے کہ کس کو آواز نہیں آئے گی, کہ وہ جو معبود ہے جو تھے جن کو پوجا گیا وہ ان کو کوئی آواز ہی نہیں آئے گی, दुनिया में तो लोग उनको पूछते थे ना, अब उनको कोई आवाज ही नहीं आ रही, इख्तियार है नहीं कि वो किसी की मदद कर सके, है ना, तो खबर ही नहीं है कि कौन उनको पुकार रहा है, कौन रो रहा है, किसको मदद चाहिए, कौन परेशान हाल है। तो एक तरफ तो ये है कि खुद वो तकलीफ में इतने हैं कि अब उनको कोई आवाज नहीं आ रही, और एक दूसरी तरफ क्या है कि उनके माबूदों को भी कोई आवाज नहीं आ रही। तो दरअसल यहाँ पे भी जो आग है, जो दहशत है जहन्नुम की, जो है वो उसी उसकी परेशानी को जो है ना बयान किया जा रहा है। बाज़ औक़ात आप देखें कि शदीद गर्मी के मौसम में खाने पीने का भी एहसास नहीं होता कि क्या खाएं, बिल्कुल एहसास नहीं होता कि भूख की वजह से निढाल होकर। तो गर्मी में, अजाब में, तकलीफ की हालत में इंसान बाकी सारी बातें भूल जाता है कि और क्या है ना, जैसे जो है वो बच्चे की पैदाइश को ही आप देख लें, तो उसकी तकलीफ जब औरत पर आती है, वो जो उसका जो हाल होता है, तो उस वक्त उसको कुछ और नहीं सोचता कि अब और क्या है, कौन खड़ा है और क्या हो रहा है, बस एक ही उसको होता है कि किसी तरह मैं इस मुसीबत से ना मुझे निजात मिल जाए। तो यहाँ पर भी यही बात जो है तो बताई जा रही है कि लोग इतनी तकलीफ की कैफियत में होंगे कि कोई आहट, कोई कदमों की आवाज, खफीफ सी आवाज कुछ भी उनको सुनाई नहीं देगा। इन्नल्लज़ीना सबकत लहुम मिनल हुस्ना, रे वो लोग जिन्होंने जो है वो हमारी हमारी तरफ से भलाई जो है की, यानी इन्नल्लज़ीना सबकत लहुम, बेशक वो लोग जिनके लिए पहले फैसला हो गया, सबकत ले गई उनके लिए ये बात हमारी तरफ से क्या, अलहुसना, हुसना। तो यहाँ पे अलहुसना जो है ये भलाई के मानी में है कि अच्छे अंजाम का वादा हमारी तरफ से उनके लिए पहले ही तय हो चुका था। तो यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है, दूसरी तरफ के लोग हैं जिन्होंने पूजा नहीं की थी, शिर्क नहीं किया था, बल्कि वो ईमान लाए थे, तो सबकत लहुम मिन्ना, उनके लिए हमारी तरफ से फैसला हो चुका। अलहुसना, हुसना का, हुसना से मुराद क्या है, अच्छा अंजाम, है ना, दुनिया में ईमान लाए, अमले सवाले किया। आप देखिए आपने आयत 94 में भी ये बात पढ़ी थी कि فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, जिन्होंने ईमान लाए, अमले सवाले किए, तो उनकी कोशिश जो है ना उनकी सही की नकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं और हम खुद जो है लिख रहे हैं उनकी कोशिशों को। तो यहाँ पे क्या है, पहले उनके लिए चीज फैसला हो चुका है कि उनके लिए अलहुसना है, अच्छा अंजाम है, जन्नत है। उलाइका अनहा मुबदून, तो यकीनन वो उससे दूर रखे जाएंगे। किससे दूर रखे जाएंगे, जहन्नुम से। और ये जो आहो पुकार है, ये सिस्कियां हैं, ये चीखें हैं, वो भी वो सुन नहीं सकेंगे, यानी जहन्नुमियों की चिंगाड़ियां, तरबनाक चीखें, वो भी उनको सुन नहीं सकेंगे। आपका खुदा ना खासा अगर आपको कभी हॉस्पिटल में जाने का इत्तफाक हुआ हो, तो आप देखें कि आपका आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां के मरीज बड़ी तकलीफ की हालत में है, इंजेक्शन लग रहा है या वो डिलीवरी वाला वार्ड है, तो अच्छा भला भी शख्स ऐसी कैफियत होती है कि कुछ और नहीं कर सकता, इस कदर जो है वो दहशत उस पर उसके ऊपर तारी होती है, इतनी उसने तकलीफ देखी हुई होती है ना। तो जन्नतियों के लिए ना सिर्फ अलहुसना है, अच्छा अंजाम है, रब की रजा है, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कतन वो कयामत के दिन घबराएंगे नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, उनको मुकम्मल इत्मीनान जो है वो हासिल होगा। वो ये ऐसी जो जफीर की कैफियत है, जो जहन्नम की धारने की आवाज है, वो उसे दूर रखेंगे। आप कुरान में पढ़े जहन्नम जो है वो धारेगी, है ना, शही कौ जफीर, और उसके अलावा सूरत मुल्क आयत 7 में अल्लाह ताला कहते हैं इज़ा उल्कू फीहा समिऊ लहा शहीकन वहिया तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालहुम खज़ानतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। तो जब वो इसमें डाले जाएंगे तो इसके बड़े जोर की आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। तो शहीक उस आवाज को कहते हैं जो गधा पहली मर्तबा निकालता है, बड़ी कबीर तरीन आवाज होती है। तो जहन्नुम भी गधे की तरह चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, आग पर रखी हुई हांडी की तरह जोश मार रही होगी। تو یہاں پہ بھی اس کا ہی ذکر ہے. تو یہ جو جنتی لوگ ہیں, یہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کے لیے الحسنہ ہے, اب اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کی ناقدری تو نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ٹھکرائے گا تو نہیں. اب کیا ہے کہ اولائک عنہا مبعدون, وہ اس تکلیف دہ ماحول سے, وہ اس دکھ والے ہولناک ماحول سے دور رکھے جائیں گے. اور کتنی بڑی بات ہے نا, بعض اوقات آپ مجرم نہیں ہوتے, مجرموں کو جس طرح سزا دی جا رہی ہوتی ہے وہ دیکھی نہیں جاتی. آپ جو ہے, آپ کو کوئی نہیں مار رہا, آپ کے بچے کو اگر کوئی مار رہا ہے آپ سے, وہ دیکھا نہیں جاتا. تو اب وہاں پہ جہنم میں مختلف لوگوں کو جو سزا مل رہی ہوگی, تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس عذاب سے دور رکھیں گے. لا یسمعون حسیسہا, اس کی سرسراہٹ تک بھی نہیں سنیں گے. تو ہا سین سین اس کے معنی تھے حرکت کے, اس کے معنی کیا تھے, آہٹ کے, کھٹکا, اور بالکل ذرا سی آواز جو ہے نا لوگ سن نہیں سکیں گے, محسوس بھی نہیں ہوگا ان کو. وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی منبھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وَهُمْ فِي, اور وہ ہوں گے اس کے اندر, مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ, جس کی ان کے نفسوں کو جو ہے وہ اشتہا ہوگی, یعنی وہ ان نعمتوں کے اندر ہوں گے جو کہ ان کے نفس چاہیں گے. اشتہت انفسم کا مطلب کیا ہے, نفس جن چیزوں کی تمنا کرے گا, نفس کو جو چیزیں پسند ہوگی وہ ان چیزوں کے درمیان جو ہے نا وہ رکھے جائیں گے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ دل پسند نعمتوں میں وہ ہوں گے, اور کب ہوں, کیسے ہوں گے, خالدون, ہمیشہ. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو ان کی دل پسند نعمت سے جو ہے وہ باہر نکال لیا جائے, بلکہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ دل پسند نعمتوں کے اندر ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. لا یحزنہم, ان کو غمزدہ نہیں کرے گا, الفزع الاکبر, بڑی گھبراہٹ, وہ انتہائی گھبراہٹ, یہ بڑی گھبراہٹ جو ہے ان کو غمگی نہیں کرے گی, ذرا بھی پریشان نہیں کرے گی. آپ سوچئے, محشر کا میدان ہے, اللہ کے دربار کی حاضری ہے, اور لوگوں کے اندر انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا. برے تو برے, نیک لوگوں پر بھی اس وقت جو ہے وہ کیا ہوتی ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جو ایمان لائے, عمل صالح کیے, ان کے لیے اطمینان کی سی کیفیت ہوگی. ایمان اور عمل صالح کی پونجی لیے ہوئے جو دنیا سے رخصت ہوئے, تو ان کے لیے ڈھارس ہوگی, کوئی خوف نہیں ہے. ان کو یہ امید ہوگی کہ اب جو ہے نا ہم اللہ کی پکڑ سے, کسی بھی پریشانی سے جو ہے وہ ہم بچے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بڑی گھبراہٹ سے مراد, بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت کا وقت ہے, فزع الاکبر سے مراد کیا ہے, موت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سورہ اسرافیل مراد ہے, کہ اسرافیل جب سور میں پھونک ماریں گے تو اس وقت بھی کیا ہے کہ لوگ گھبراہٹ کے حال میں اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے نا, جدھر سے آواز آئے گی اسی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. ننگے اور غیر ختنہ, ننگے پاؤں, ننگے بدن, کیونکہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ وعدہ سچ ہے کہ اب اللہ کی طرف جانا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, تو لوگ اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے. تیسرے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لمحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا, ہے نا. کیوں, جب اس کو ذبح کر دیا گیا تو اب زندگی موت تو ختم ہے, اب تو جینا ہی جینا ہے, موت ختم ہے, اب مر کر کوئی سکون اور چین نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو سور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت جو قائم ہوگی, زیادہ تر لوگ کی رائے یہ ہے کہ فزع الاکبر سے مراد جو ہے یہ وقت ہے گھبراہٹ کا, کہ جب لوگ جو ہے وہ بڑی ہی پریشانی کے حال میں ہوں گے. تو اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ دنیا میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ آپ بہت ہی مصروف ہوتے ہیں, और आपको बहुत से काम होते हैं, दावत आपने बड़ी सी कर ली है, काम पूरे नहीं हुए, तो जो जो वक्त करीब आता जाता है आपकी घबराहट बढ़ती जाती है। इसको आप छोड़ें, आप एयरपोर्ट की मिसाल ले लें। आप सफर करती हैं, सामान आपने तोला हुआ है, आप बार बार देखती हैं, टिकट रख लिया है और वो जो है सारी चीजें पूरी हैं, सब कागज ठीक है, सब साथ है, टाइम तो नहीं ये हो गया, और भी मतलब तो एक अजीब घबराहट का हाल होता है। तो बहुत ही पंक्चुअल लोग, बहुत ही अच्छे लोग, वो भी उस वक्त जो है ना वो घबराहट में होते, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ वहां पे क्या होगा, ना सीट सही से मिल जाए, फ्लाइट मुझे मिल जाए, रास्ते में रश ही ना कहीं हो, सामान ही ना कहीं ज्यादा निकल आए। बस आप दुआ कीजिएगा, और कोई वो मशीनों में से जो सामान निकलना है पता नहीं, कुछ नहीं पता, वो ड्यूटी ना किसी चीज पर लगा दे। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये असल में आप यूं समझे कि पीछे आपने पढ़ा था ना कि शाखिसतुन अबसारुल्लज़ीन कफरू, ना फरमानों की तो आंखें फटी की फटी रह गई, और जो नेक लोग हैं उनका हाल क्या है, ला यहज़ुनुहुमुल फज़ाउल अकबर, ये बड़ी मुसीबत का वक्त उनको कोई दुख और तकलीफ नहीं देगा, बल्कि उल्टा होगा क्या, वततलक्काहुमुल मलाइका, और मलाइका बढ़ बढ़ कर उनको हाथों हाथ लेंगे। तलक्काहुम, बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर जो है वो बताई है कि वो अजीम हलचल और घबराहट के वक्त फरिश्ते उनको आहलन वसाहलन मरहबा के नारों से उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको बशारत देंगे। और वो बशारत कौन सी बशारत, हाजा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ये है वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जाता था। तो उनको रसूलों ने बताया था ना कि एक दिन आएगा और वो बड़ा ही अच्छा दिन होगा, और उस दिन तुम्हारी जो है वो पकड़नी होगी और नेमतें मिलेंगी, तुम्हें तुम्हारी अमलों का जो है वो इनाम मिलेगा। तो जो नेक लोग हैं फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको सलाम करेंगे और ऐलान करेंगे कि अब तुम्हारे लिए जो है ना कोई गम नहीं है, अब तुम्हारे लिए जो है वो कोई परेशानी जो है वो नहीं है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मजमून जो है वो जगह जगह बयान किया है, जैसे सूरत फातिर आयत 34 में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जन्नती लोग कहेंगे वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी जो है वो क्या बात पता चल रही है कि नेक लोगों की नेकी की अल्लाह इतनी कदरदानी करता है कि वो जन्नत में पहुंचते ही कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमसे ये मुसीबत दूर कर दी। इसी तरह सूरत यासीन आयत 58 सलाम कौलम बिर रब्बिर रहीम, के उनको जो है सलाम कहा जाएगा उनके पाक परवरदिगार की तरफ से, रहम करने वाले परवरदिगार की तरफ से। अब जरा तसव्वुर तो करें, और यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे, है ना। और बाज़ औक़ात मेहमान बड़े खास हो ना, तो कभी तो कहते हैं बच्चों को तुम जरा जाओ दरवाजा खोलो ले आओ आंटी को, है ना, जरा दरवाजा खोल दो आ जाए। बड़े खास हो तो आप खुद बड़े एहतमाम से आते हैं, तो किसी भी इदारे का प्रिंसिपल है या किसी भी मुल्क का सरबराह है, शहनशाह है, बादशाह है, वो खुद आता है, तोपों से सलामी दी जाती है। और साथ ही ये कहना कि ये तुम्हारा वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अच्छा, आज हमें भी ऐसा महसूस होता है क्या कि कयामत बड़ी दूर है जिसका जिक्र होता है? क्यों हमारे अमल नहीं बदलते? क्यों हमारे माथे पे जू नहीं रिंगती? क्यों हम जो है वो हमें खौफ की कैफियत हम बेतारी नहीं होती कि ये कयामत आएगी और हिसाब किताब होगा ना? क्यों शौक पैदा नहीं होता कि फरिश्ते हमारा इस्तकबाल करें कि कयामत बड़ी दूर नजर आती है? हमें सब कुछ लगता है कि हाँ लगता तो है, कुछ पता नहीं, लेकिन यकीन की कैफियत हमारे अंदर पैदा नहीं होती ना, इसलिए अमल नहीं हम बदलते अपने। तो उस वक्त जब वो सब कुछ देखेंगे तो उनको एहसास होगा और उनको बताया जाएगा कि यही वो तुम्हारा दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यौम दत्विस समाअ कतयिस सिजिल्ली लिल कुतुब, वो दिन जिस दिन हम जो है वो लपेट देंगे आसमान को, वो दिन जबकि हम आसमान को लपेटेंगे, कैसे लपेटेंगे, कतयिस सिजिल्ली, जैसे तुमार में اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، قطعیے جیسے لپیٹتے ہیں سجلی تمار میں للکتب کاغذوں کو. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے خط ہوتے ہیں نا لمبے لمبے، تو اس زمانے میں تو ایسی بائنڈنگ ہوتی نہیں تھی، تو وہ پوری تحریر کو اکٹھا کر دیا جائے، تو اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے، کیونکہ سجل اس دفتر یا فائل کو کہتے ہیں یا تمار کو کہتے ہیں جس میں لکھے ہوئے اوراق محفوظ کر لیے جاتے ہیں. اور کتب سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لکھے ہوئے اوراق. اور اس کے گویا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آسمان کو اکٹھا کرنا، تو آسمان کو اکٹھا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ رائٹ آپ لکھتی ہیں کسی، آپ بہت بڑے پیپر پر لکھتی ہیں، جیسے بورڈ پر آپ نے لگانا ہے، بلٹن بورڈ پر، یا آپ چارٹس بنا رہی ہیں تو بڑے سے ہیں، لکھنے کے بعد آپ اس کو رول کر کے اکٹھا کر لیں، تو یہ ہے اس کے مطلب. اب کاتب لکھنے کے بعد جس طرح اپنے رجسٹر کو لپیٹ لیتا ہے، اپنے اوراق کو اکٹھا کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لیں گے. بس سماواتو متویاتم بے یمینی، سورت زمر آیت 67 میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اور سجل کے جیسے ایک معنی صحیفے یا رجسٹر کے بھی ہیں، کہ جیسے کاتب کے لیے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا آسان ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ اتنا وسیع آسمان، اس کی وسعتیں، اللہ کے لیے اس وسیع آسمان کو لپیٹ لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آسمان ہے، زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نا لپیٹ لیں گے، دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، بائیں ہاتھ میں لے لیں گے، سورج کو، چاند کو، ان چیزوں کو لیں گے اور کہیں گے کہاں ہے آسمان کے بادشاہ، اینل جبارون، کہاں ہے جبر کرنے والے دنیا میں، کہاں ہے بادشاہی کرنے والے، میں ہوں اس کا اصل بادشاہ. تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن آسمان ختم کر دیا جائے گا. اور ہمیں ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے سب بکھر جائیں گے، سب اتر جائیں گے، ان کو بھی اتار دیا جائے گا، تو گویا کہ کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نیا آسمان بنایا جائے گا اور نئی زمین بنائی جائے گی. تو کیوں بنایا جائے گا؟ کما بدانا اول خلق نعید، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، کما بدانا اول خلق، پہلے ہم نے ابتدا کی تھی، تو اول خلق سے مراد کیا ہے؟ اول مرہ، کہ پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا، دو عیدوں اسی کی طرف اب ہم اعادہ کریں گے. وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کنا فائلین، تو یہ کام بہرحال ہمیں جو ہے وہ کرنا ہے. تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس دن ہوگا، یہ حساب کتاب، یہ شاخصت الابصار الذین کفروا، اور جو نیک لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اشتحت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر، جب پھیلے ہوئے آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، اس کی وسعتیں ختم ہو جائے گی. آسمان پوری ایک بڑے رجسٹر کی طرح ہے نا، ایک بڑی صفحے کی طرح ہے، لیکن وہ کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا. آسمان و زمین جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نئے پیدا کریں گے. اور یہ وعدہ علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے نا، یہ ہمارا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ پھر اس دن یہ آسمان نہیں ہوگا، یہ زمین نہیں ہوگی، بلکہ بالکل زمین نئی ہوگی، تاکہ اتنی بڑی، اتنی وسیع، جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کا حساب کتاب لے سکے. ہاں یہی بات ہے کہ یہ ہمارے ذمے ایک پختہ وعدہ، انا کنا فاعلین، اور یہ قیامت ہمیں بھرپا کر کے رہنا ہے. یہ حساب کتاب جو ہے نا، یہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی یہ سمجھے اچھا ہوگا نہیں، کوئی سمجھے اللہ تعالیٰ کر نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کا پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے اور یہ نہایت آسان بات ہے ہمارے لیے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کیا فرمایا؟ اور تحقیق ہم نے لکھ دیا تھا، ہم لکھ چکے تھے، فِي الزَّبُورِ، زبور میں کیا لکھا تھا؟ بعد ذکری نصیحت کے بعد ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا ان الارض کے زمین یرثھا عبادی الصالحون کہ اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. یہاں پر اس کے جو ہیں وہ کیا معنی ہے؟ زبور کے ایک تو اس کے لغوی معنی ہے زبور کے، اور زبور کے لغوی معنی کیا ہے؟ زابارا، زبرا کی جمع ہے زبر، لوہے کے بڑے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لوہے کی چادریں، پھر ہر پھیلی ہوئی چیز کو کہا جانے لگا جس کی موٹائی تو کم ہو لیکن پھیلی ہوئی زیادہ ہو، جیسے کاغذ کے تختے، کتب کے اوراق، اسی طرح زبر، زبر جو اوپر دے دی جاتی ہے جیسے کہ لوہے کا تختہ ہے نا، تو زبر. یہاں پر اس کے ایک معنی کیا ہے زبور کے؟ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا کہ زبور سے مراد ہر لکھی ہوئی کتاب ہے، جتنے بھی پچھلے صحیفے تھے وہ سارے اس سے جو ہے نا مراد ہیں، گزشتہ آسمانی کتابیں مراد ہیں. اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ لوہے محفوظ. ایک معنی تو یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہم نے جو ہے یہ لکھ دیا تھا لوہے محفوظ کے بعد، یعنی پہلے تو لوہے محفوظ میں یہ بات درج کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی جاتی رہی. کیا بات؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین پر وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. ایک تو یہ معنی ہے، سمجھ آ گئی آپ سب لوگوں کو. دوسرے معنی یہ ہے کہ زبور سے مراد زبوری ہے، کون سی زبور؟ جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی. اور ذکر سے مراد نصیحت ہے کہ اللہ تعالی نے جو داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی اس میں جو ہے وہ نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، تو یہ مراد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کون سی ہے، کیونکہ زمین میں ہمیں نیک بندے تو اللہ کے وارث نظر نہیں آ رہے ہے نا، تو یہاں پہ زمین سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زمین سے مراد جو ہے وہ یا تو جنت ہے، کہ جنت میں نیک لوگ جو ہے نا وہ زمین کے وارث بنے گے، ہے نا. آپ یہ بات دیکھیں کہ جنت جو ہے اس میں حکومت کس کی ہوگی، بادشاہت کس کی ہوگی، کون رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ؟ نیک لوگ رہیں گے نا، یا تو اس کے معنی جنت کی زمین کے ہیں. بعض کہتے ہیں کافروں کی زمین کے ہیں، ارد کفار، کہ کافروں کی سرزمین جو ہے وہ مراد ہے، کہ جو کافروں کی زمین ہے اس میں ہمارے نیک بندے وارث ہوں گے. مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے، مسلمان کو فتوحات ملتی چلی جائیں گی، اور کفر جو ہے وہ سمٹ کر اسلام میں داخل ہوتا چلا جائے گا. صحیح، ایک اس کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں. اور تیسرے اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ عبادی الصالحون کون ہے، وہ نیک بندے کون ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بھی غلط معنی لے لیے. نیک بندوں سے مراد وہ کہتے ہیں کہ وہ بندے مراد ہیں جن کے اندر صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں. صالحون سے مراد صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، تو زمین پر حکمرانی وہ کریں گے جن کو رول کرنے کی جن کے اندر صلاحیت ہے. وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل مغرب کے شیدائی ہیں، کہ اہل مغرب ہی اصل میں نیک ہیں جو زمین پہ رول کر رہے ہیں. تو یہ غلط تعبیر پیش کی ہے لوگوں نے اس کی، تو ان کے نزدیک جو ہے وہی لوگ صالح ہیں جو باصلاحیت ہیں، خواہ وہ بد کردار ہوں، کافر ہوں، یا پھر وہ مسلمان ہوں، کوئی بھی ہو، تو وہ اس سے جو ہے وہ مراد ہیں. तो अब यहाँ पर जो है ये बात समझनी जरूरी है कि इन अल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून, कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे, तो फिर ये कौन कौन बंदे जो है वो मुराद है। तो दरअसल इसे मुराद जो है वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जैसे खुल्फाए राशिदीन का दौर दौरा जो था वो नेक लोग थे जो दुनिया में जमीन के जो है वो वारिस जो है वो बने हैं। इसी तरह आप देखिए सूरत जुमर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बताते हैं, वसीक अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फतिहत अबवाबुहा व क़ाला लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़ादख़ुलूहा ख़ालिदीन व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी सदक़ना वादहू व औरसना अल-अर्ध नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा फनेमा अजुल आमिलीन। तो इससे भी क्या बात पता चलती है, सूरत जुमर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं कि और जिन लोगों ने अपने रब के खौफ से तकवा इख्तियार किया वो जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंच जाएंगे तो इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके मुंतजिम उनसे कहेंगे सलाम हो तुमको, तुम बहुत अच्छे रहे। हाँ तुम फदखुल हुआ खालिदीन, आओ अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। और वो कहेंगे तारीफ है उस अल्लाह की जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया, और वो वादा क्या था, और हमको जमीन का वारिस बना दिया व औरसन अल अर्दा, अब हम जन्नत में जहां चाहें अपनी जगह बना सकते हैं, बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये जो आयत अभी पढ़ रही है आप सूरत अंबिया में और ये सूरत जुमर की आयत, इस दोनों आयतों से पता चलता है, उनका ये कहना है कि विरासत जमीन का ताल्लुक जो है वो आखरत की दुनिया से है ना कि इस दुनिया से है, वो ये मुराद लेते हैं। तो इसके साथ ही जो है वो आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बात कहना, ये सूरत नंबर 3 में, सूरत आले इमरान में आयत 139 में दुनिया की विरासत के बारे में, दुनिया की खिलाफत अर्जी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, मान तुम आलाउना इन कुन तुम मोमिनीन, अगर अच्छे मुसलमान बनोगे तो तुम आला बुलंदी पे रहोगे, तुम गालिब रहोगे। तो अब आप देखें कि अगर आज मुसलमान ये कहें कि हम मुसलमान तो हैं मोमिन तो हैं लेकिन हम गालिब क्यों नहीं है, तो उनको अपनी जिंदगियों का खुद जायजा लेना चाहिए कि वो कलमा तो पढ़ रहे हैं लेकिन कलमा की हकीकत उनकी जिंदगियों में कितनी है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत के दावे तो हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत कितनी है, और कुरान मजीद पर ईमान का दावा तो है लेकिन कुरान मजीद पर अमल कितना है हमारी जिंदगी के अंदर। तो इन गुण मोमिनून से मुराद दावा नहीं है सिर्फ, बल्कि क्या चीज मुराद है, अमल भी इससे जो है वो मुराद है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है वो ये फरमाना, इन्नल अर्दा लिल्लाही यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, ये सूरत नंबर 7 और आयत नंबर 128, जमीन अल्लाह ही की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है। तो इसका मतलब है कि मौजूदा जमीन जो है, मौजूदा दुनिया जो है, इसमें विरासत के लिए ये जरूरी नहीं है कि नेक लोगों को मिले, बदकिरदार को मिल सकती है, फासिक को मिल सकती है, जो भी उसके लिए मेहनत करेगा। यानी सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से ये नहीं हो सकता कि दुनिया को रूल करने लग जाए, अगर दुनिया को रूल करने के लिए जो मेहनत मुशक्कत चाहिए वो आप जो है वो नहीं करेंगे। और सूरत जुमर की आयत 74 जो है उससे भी हमें क्या बात पता चलती है कि ये मौजूदा दुनिया भी हो सकती है और आखरत की दुनिया, यानी सूरत जुमर कह रही है कि आखरत की दुनिया, आखरत की जिंदगी। तो बहरहाल मौजूदा जिंदगी हो या आखरत की जिंदगी हो तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, असल बात यह है कि वादा इलाही के मुताबिक जमीन का इक्तदार उन्हीं लोगों के पास होगा जो अल्लाह के सवाले बंदे हैं। दुनिया में भी अगर सालियत पाई जाती है वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर पाबंद उतरते हैं तो अल्लाह उनको वारिस बना देता है, जैसे कि आप देखें खुल्फाए राशिदीन को बनाया, रूल किया ना उन्होंने कैसरो किसरा पर, कोई सोच सकता था कि कैसरो किसरा को भी जो है वो उन पर भी फतह की जा सकती है, तो उन्होंने जो है جو ہے وہ سارا آگے بڑھے آگے ہوئے. تو یہ ساری باتیں جو بات واضح کرتی ہیں, اصل بات یہی ہے کہ وراثت کو نہ ہمیشگی حاصل نہیں ہے, مستقل دوام نہیں ہے, یہ امتحان کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق مختلف قوموں کو یہ موقع دیتا رہتا ہے جو اس کے اپنے آپ کو اہل بنا لیتی ہیں, لیکن آخرت میں دائمی طور پر متقی لوگوں کو یہ موقع جو ہے وہ ملے گا. اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ, اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کا کیا مطلب ہے, ان فی حاضہ, تو حاضہ کا جو لفظ ہے فی حاضہ اس سے مراد ہے واز تنبیہ. ان فی حاضہ یعنی یہ جو نصیحت اللہ تعالی نے کی ہے, تو نصیحت کیسی ہے, لا بلاغن, بلاغ کے انداز میں ہے. اور بلاغ کے معنی کیا ہوتے ہیں, یعنی بلاغ بلیغ, نفع دینے والی, کفایت کرنے والی, کافی ہے, مفید ہے, یہ بڑی ہی نفع بخش جو ہے وہ خوشخبری ہے, بڑی ہی نفع بخش نصیحت ہے, بلاغ ہے. بلاغ کیا ہوتا ہے, بلاغہ پہنچا دینا نا, لیکن کیسے پہنچانا, پوری اس کی شان و شوکت کے ساتھ, پورے اچھے طریقے سے منادی کر کے, بشارت دے کر, اچھے طریقے سے کسی چیز کو واضح کر دینا, یعنی کافی ہو جائے وہ, ایسی بلیغ نصیحت کہ جو دوسرے کے لیے کافی ہو جائے, نفع دے, مفید ہو. تو ان فی ھذا لبلاغن, تو پھر اس سے مراد کون سی نصیحت ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے, قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید کی نصیحت بڑی ہی کفایت کرنے والی ہے, بڑی ہی نفع بخش ہے, اور مسلمانوں کے لیے بھی نفع بخش ہے اور کفایت والی ہے. تو عابدون کون ہے, پھر پیچھے بھی عبادی یا کہا, یہاں پہ بھی عابدین, تو یہ کون لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے خشوع خضوع رکھنے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے, شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے. تو جس کو بازی لگانی ہو تو بازی لگائے, وہ کیا بازی لگائے, کہ اس عظیم نصیحت کو جو ہے, اس عظیم اعلان بشارت کو جو ہے وہ سمجھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے پیچھے یا دنیا کے چند روزہ فائدوں کے پیچھے وہ اپنی ابدی بادشاہ جو ہے نا اس کو ضائع نہ کر ڈالے, خواہشات نفس کی پوجا میں اللہ کی اطاعت کو پیچھے نہ ڈال دے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین, اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. تو یہ جو وراثت, یہ وارث ہوں گے کون لوگ ہوں گے, جو اللہ کے بندے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر ایک گھر والے کو چھوڑتے ہیں وہ سب کو تو نہیں ملتا, تو کن کو ملتا ہے, جو اس گھر کے فرد ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے بندے ہوں گے انہی کو پھر وراثت ملے گی نا, یا پھر یہ کہ دنیا میں وراثت کے لیے کوئی اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ اہل بنا لے. تو بہرحال نصیحت سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہے, اور جنت کو پانے کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے قرآن میں, اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں نا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد پانچ وقت کی نماز ہے, کہ اگر انسان اپنے آپ کو پانچ وقت کی نماز میں مصروف کر لے تو کافی ہے کہ پھر وہ جنت پہنچ جائے. اور پانچ وقت کی نماز کیا یاد دلاتی ہے, آخر میں صلات علی ذکری, نماز اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے. اور نماز کے اندر پورا قرآن آپ تلاوت کریں تو ایک ہی بات ہوگی نا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دراصل دنیا والوں کے حق میں جو ہے یہ ہماری رحمت ہے. اور اس آیت پر لوگوں نے بڑی تقریریں کی, بڑے سیمینار رکھے اور بہت ڈیبیٹس رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین کے لیے جو ہے وہ بدعا نہ کرنا یہ بھی آپ کی رحمت کا ایک حصہ تھا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ آپ سے کہا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے دعا کر دیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, بے شک مجھے جو ہے وہ رحمت والا بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. اسی طرح غصے میں کسی مسلمان کو لعنت یا گالی دینے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا آپ کی رحمت کا حصہ ہے. حالانکہ ایک شخص دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو لعنت اس پر کر رہا ہے, لیکن قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا یہ بھی آپ کی رحمت کا حصہ ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے. تو اس سے بات کی پتہ چلتا ہے نا آپ کا, تو ساری دنیا کے لیے. آپ طائف کے سفر کو یاد رکھ لیں, وہ لوگ جو گالیاں دے رہے تھے آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا, کیوں؟ آپ جو تھے وہ دنیا والوں کے لیے جو تھے وہ رحمت بنا کر جو ہے وہ بھیجے گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے؟ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ آپ کے اوپر یہ ابلاغ کی ذمہ داری ہے, منادی کی ذمہ داری ہے کہ جو مانے اس کو بھی رحمت سے آگاہ کرو اور جو نہ مانے تو بھی یہ فرض ادا کرو. اگر کوئی انکار کرتا ہے قیامت کا, آیات کا, پیغمبری کا, آپ کا انکار کرتا ہے, تو آپ اگر وہ کہتا ہے کہ اچھا عذاب لاؤ ہم نہیں مان لاتے, تو آپ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا, عذاب بنا کر تھوڑی بھیجا, میں نہیں جانتا عذاب کب آئے گا. عذاب کا علم جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے میرے رب کے علم میں ہے. تو کفار مکہ آپ کی بعثت کو ایک مصیبت کہتے تھے, آپ کو جو تھے ایک مصیبت کہتے تھے کہ آپ نے باپ کو بیٹے سے, بھائی کو بھائی سے, قریبی رشتہ داروں کو ایک دوسرے جدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نادانو جس ہستی کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو وہ تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے, جو علوم وہ پیش کر رہے ہیں, جو اصول وہ پیش کر رہے ہیں وہ تو تمہارے لیے ایک رحمت ہے. تو دنیا بھر کے لیے آپ کا رحمت والا ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے مختلف معنی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے زندگی بھر آپ کو تکلیفیں دی, آپ ان کے لیے جو تھے وہ دعائیں ہی کرتے رہے, لوگ آپ پر جو تھے وہ اوجڑی اور کانٹے اور گندگی پھینکتے رہے, آپ ان پر مشک اور امبر ہی چھڑکتے رہے, ہے نا, ان کو گندگیوں سے, شرک کے بوجھ سے آزاد ہی کرتے رہے. لوگ آپ کو ستاتے رہے, آپ ان کو جنت کی خوشخبریاں ہی دیتے رہے. آپ کی مثال تو کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کی روشنی ارد گرد پھیل گئی تو کیڑے اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے, اب وہ شخص انہیں آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ وہ جلنے سے بچ جائیں, مگر وہ مانتے ہی نہیں اور آگ میں گھستے گرتے اور مرتے جاتے ہیں. اسی طرح میں نے تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچ جاؤ, لیکن لوگ ہیں کہ سنتے ہی نہیں اور اس میں گرے پڑتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا والوں کے لیے رحمت تھے, سراپا رحمت, اور دنیا اور آخرت کی سعادت بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں ہے, پھر ہمیں رحمت ہی رحمت ملے گی. اور یوں سمجھ لیجئے کہ بطور مبالغہ اللہ کے نبی کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھ دیا. آپ سوچیں کہ کسی کو یہ کہنا کہ وہ تو رحمت ہے, جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس کا نام ہی حسینہ رکھ دیں, حسینہ ادھر آؤ, ہے نا, کوئی شخص جو ہے وہ اتنا نوازنے والا ہے کہ آپ اس کا نام ہی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ سخی ہے. اور کس کی سخاوت بڑی مشہور ہے؟ حاتم تائی کی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام ہی غنی ہے نا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہ مبالغہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں دنیا والوں کے حق میں رحمت ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں, اور اللہ کے نبی رحمت ہیں رحم ہے مرسی ہے, تو جو آپ کے اسوے پہ چلے گا وہ بھی دنیا کے لیے جو ہے وہ مرسی بن جائیں گے, رحمت, وہ مرم رکھیں گے زخموں پر, ہے نا, وہ بھٹکوں کو راستہ دکھائیں گے, وہ مسائل کا حل دیں گے. تو دنیا میں جتنے بھی مسائل, مشکلات, پریشانیاں ہیں وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے دوری کی وجہ سے ہے, اور اگر لوگ ان کو اپنا لیں تو لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد, ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ تو بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اب نچوڑ ہے سورت انبیاء کا جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے. فہل انتم مسلمون, پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو, پھر کیا تم مسلمان ہوتے ہو, پھر کیا تم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں دے دیتے ہو. تو اب یہاں پر جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل رحمت ملے گی توحید کو اپنانے میں اور شرک سے بچ جانے میں, ہے نا. یہی وہی میرے پاس آئی ہے, میں ہوں رحمت اللہ العالمین, اللہ کے نبی رحمت اللہ العالمین, اور وہی کیا ان کے پاس آئی, رحمت کیسے ملے گی, مرسی کیسے ملے گی, توحید پرست بن کے شرک کو چھوڑ کر. کیا تم بات پھر مانتے ہو, کیا پھر تم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو, یہ ہے اصل بات. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ پھیر لیں, اگر وہ کہنا نہ مانے, فَقُلْ, تو کہہ دیجئے, اَذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَا, کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ کیا کیا ہے, میں نے تمہیں جو ہے وہ خبردار کر دیا ہے, میں نے تمہیں بتا دیا ہے, عَلَىٰ سَوَا, یکساں طور پر, برابری پر میں نے تمہیں جو ہے وہ خبردار کر دیا ہے, یعنی میں نے تم سب کو علل اعلان خبردار کر دیا ہے. تو آذنتکم علی سوا کے معنی کیا ہیں, تمہیں دو باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کا اختیار ہے, برابر, چاہے میری دعوت کو قبول کر لو اور چاہے انکار کر دو. انکار کی صورت میں ہوگا کیا, کہ عذاب آئے گا. اور میں نہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا, جلدی آئے گا, دیر سے آئے گا, کیونکہ میں جو ہوں عالم الغیب نہیں ہوں نا, اس لیے مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تو اب دونوں باتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو بتا دی. آذنتکم, آپ کو پتا ہی ہے کہ میں نے تمہیں خبر دی, میں نے تمہیں اطلاع دی. اذان جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, دوسروں کو اطلاع دی جاتی ہے, آواز دی جاتی ہے, خبردار کر دیا جاتا ہے کہ آجو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو اب یہاں پہ آذنتکم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے علل اعلان تمہیں بتا دیا ہے, تم کو خبردار کر دیا ہے, علی سوا یعنی برابری پر, اور برابری کس چیز کی, کہ حق بھی اور نہ حق بھی, کفر اور باطل بھی, تم کیا کرتے ہو. اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارا انجام کیا ہے, اگر تم اقرار کرتے ہو تو تمہارا جو ہے وہ انجام کیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي, اور اس کے معنی کیا ہے, اور نہیں میں جانتا, ادری کا یہی روٹ ورڈ ہے دال را یا, کہ نہیں میں جانتا, اقریب ان, کہ کیا قریب ہے, ام بعید یا دور ہے, ما تو ادور, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. کیا, کس چیز کا وعدہ کیا جاتا تھا, قیامت کا, عذاب کا, جب وہ بار بار کہتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا نا کہ جلدی آ جائے گی قیامت, جلدی آ جائے گا حساب کتاب کا وقت, تو کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب ہے یا پھر دیر سے آئے گا. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, تو پھر کس کو پتا ہے, بے شک وہ جانتا ہے, کون, ہو کی ضمیر اللہ رب العزت کے لیے ہے, اللہ تعالی جانتا ہے ان باتوں کو جو آوازیں بلند کی جاتی ہیں, اور وہ بھی جو کہ تم چھپا کر کرتے ہو. تو اگر لوگ رسول کی دعوت کو رد کر دیں گے تو اللہ جو پکڑے گا, تو اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہوگی, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مخالفانہ باتیں کرتے ہیں, سرگوشیاں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں کو بتا دو کہ جو باتیں بھی تم کر رہے ہو اللہ سن رہا ہے, اللہ جانتا ہے, تم میں سے کسی کو یہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ ان کی باتیں ہوا میں اڑ گئی اور ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. تم چھپا کر کرو یا تم کھلا کھلا کرو, اللہ کو ساری باتیں جو ہیں وہ پتا ہیں. تو آپ کو پتا ہی ہے کہ اہل مکہ اللہ کا انکار, رسول کا انکار اور اللہ کے کلام کا انکار کرتے تھے. تو یہاں پر جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے, یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ سنبھل جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ مطلب خفیہ سرگوشیاں کرو یا خفیہ طور پہ سازشیں کرو. تو اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے, بصیر ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي, اور کیا مطلب ہے اس کا, اور نہیں میں جانتا, لَعَلَّهُ شاید کہ وہ فِتْنَةٌ لَّكُمْ, کہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہیں خاص وقت تک جو ہے وہ مزہ کرنے کا موقع دینا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو قیامت نہیں آ رہی, تم عذاب کو مانگتے ہو اور عذاب تم پہ نہیں آتا, تو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ تم جو ہے تمہیں سنبھلنے کے لیے مہلت دی جا رہی ہے, تم جو ہے وہ جلد بازی کرتے ہو, اب عذاب آتا نہیں. اب تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی باتیں جھوٹی ہیں. اگر اللہ سچ, اللہ کا کلام سچا ہوتا, اللہ کا نبی سچا ہوتا, تو پھر ہمیں فوراً عذاب آ جاتا. تو ہوگا کیا کہ فوراً اچانک جب تم پر عذاب آئے گا تو تمہیں وہ تمہارا اچانک تم پر عذاب آنا تمہیں اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہ لے سکے گا. تو اس کے معنی دراصل یہ ہے کہ یہ وعدہ الہی میں تاخیر ہونا جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے نا. کیوں آزمائش ہے؟ کہ تم اور زیادہ گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہو نا. مہلت یہ تاخیر جو ہے تمہارے گناہوں میں اضافے کا سبب بنتی جا رہی ہے, تو سنبھل جاؤ, یہ اس کے مراد ہیں. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک. تو مطلب کیا ہے کہ تم جو ہے ایک خاص مہلت جو ہے نا, تو اس میں عقل کے ناخن لے لو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالو, اپنے اعمال کو بدلو. اور اب آپ دیکھیے کہ آخر کار رسول نے کہا, قال ربحكم بالحق, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون, اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو آخری آیت ہے اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ جو انہوں نے اللہ کی جانب سے مشرکین کے خلاف اعلان جنگ کے بعد کی تھی کہ اے میرے رب تو میرے اور میری قوم کے درمیان اب فیصلہ کر دیں. جن کا شیوا اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنا بن گیا ہے, تو اے اللہ اب ان میں اور مجھ میں, ہم میں اور ان میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیں. اکثر انبیاء جب اپنی زندگی بھر اللہ کی دعوت دیتے ہیں اپنی قوم کو کافروں کو اور وہ ایمان نہیں لاتے, تو انبیاء جو ہے مایوس ہو کر ایسے ہی ملے جلے الفاظ میں پھر اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں جو ہے وہ فیصلہ کر دے, کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مذاق کرنے میں اور اس کے علاوہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. تو اے اللہ تو اس کشمکش کا حق کے ساتھ اب فیصلہ کر دے. مخالفین جو ہیں ان کو بھی یہ کہنا ہے کہ اب بس اب اللہ ہی ہمارا اور تمہارا جو ہے نا وہ فیصلہ کر دے. اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو تھی وہ کب کی تھی؟ بدر کے میدان میں جانے سے پہلے. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی, کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں میدان بدر میں بڑی کاری ضرب لگی, بہت سے قتل ہوئے, بہت سے قیدی ہوئے, اور دعا کے آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ رب الرحمن المستعان علی ما تصفون, کہ اور ہمارا رب تو رب رحمان ہی ہے نا, المستعانو اون سے ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. علی ما تصفون ان چیزوں کے مقابلے میں, ان باتوں کے مقابلے میں جو تم کرتے ہو نا. تو ایک ایسی ذات ہے جس سے تمام امور میں مدد مانگنی چاہیے, اور میں ان سے اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں تاکہ وہ تمہارے دعوے کو جھوٹا کر دے اور مجھ پر مہربانی کرے, مسلمانوں پر اور اسلام پر چلنے والوں پر جو ہے وہ مہربانی کرے. تو دیکھو پھر کیا حالات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا وقت جب کہ حق اور باطل کی کشمکش ہے, اور باطل جو ہے وہ کسی طرح مسلمانوں کو سانس ہی نہیں لینے دے رہا, تو اس وقت بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. آج کل موجودہ حالات میں بھی یہ دعا بڑی خوبصورت ہے کہ کوشش کرنے کے بعد رد عمل کے طور پر پروردگار کی طرف رجوع کیا جائے جو نہایت مہربان ہے اور مشکل حالات میں مدد کرتا ہے. تو کہیے کہ اے میرے رب فیصلہ کر حق کے ساتھ, اور ہمارا رب بھی بہت رحم کرنے والا اور المستعانو مدد کا سہارا. اللہ ما تصفون جو تم باتیں کرتے ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے, اور سورت انبیاء نے جو انبیاء کا خوبصورت کردار میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے آئینے کے طور پر, ہمیں انبیاء کے کردار کے آئینے میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور انبیاء کا کردار جو ہے کیا اس کا کوئی حصہ, کیا اس کی کوئی ایک جھلک, یا اس کی تھوڑی سی بھی کوئی رمق میرے اور آپ کے کردار میں نظر آتی ہے. ان کی دعوت کیا تھی, ان کا کردار کیسا تھا, کیسا جرأت والا, کیسا دلیر, بڑی خوبصورت ہے یہ صورت. شکر بھی سیکھیے, صبر بھی سیکھیے, دعویٰ کا کردار بھی سیکھیے, اللہ کی طرف رجوع کیجئے, اور الحسنہ کیسے حاصل کرنی ہے اس کا ہم طریقہ بھی سیکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.